الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربكم اپنے رب کی الذي جس نے خلق پیدا کیا کم تم کو والذین اور انہیں جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ. اسلام جو ہے نا یہ ایک ایسا دین ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے اور سب انسانوں کے لیے آیا ہے. یاد رکھیے گا عربوں کے لیے دین نہیں آیا, سارے انسانوں کے لیے آیا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سبھی انسانوں کے لیے رسول تھے اور قرآن مجید بھی سب انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے, اس کا پیغام بھی سب انسانوں کے لیے. دوسرا مطلب یہ کہ اسلام کی جو دعوت ہے یہ یونیورسل ہے. آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے رسول بنا کے, ساری دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. وجہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ صرف اور صرف اس دور کے جو بنو اسرائیل تھے ان کے حالات کے مناسب تھی, باہر کے لوگوں کے لیے نہیں تھی, ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو اس لیے وہ محدود سی رسالت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی یا زبور دی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کو, وہ بھی صرف بنو اسرائیل کے لیے دی گئی تھی, دوسروں کے لیے نہیں تھی. لیکن قرآن مجید ہو, نبی علیہ السلام ہو, ہمارا دین ہو, یہ سب کے لیے ہے. اور اس کی پہلی دلیل یہ آیت ہے کہ یا ایھا الناس, قرآن مجید سب انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے, اے لوگو, اس دور کے بھی اور آج کے دور کے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی یہ ایڈریس کرتا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو. اور پھر جب ایڈریس کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو دعوت ہوتی ہے, سب سے پہلی دعوت, وہ بھی ہم نے سمجھنی ہے. دین میں اہم کیا چیز ہے, موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف نہ کریں, اور جو اہم بات ہے ہم اس کو واقعی اہمیت دیں, اور جو غیر اہم بات ہے اس کو سیکنڈری حیثیت دیں. مگر ہماری ناسمجھی, قرآن مجید سے واقفیت کا نہ ہونا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, جو غیر اہم بات ہے اس کو بڑا اہم بنا دیا, جو بڑی اہم ہے اس کو غیر اہم بنا دیا. اور بڑی اہم بات کیا ہے, یہی ہے کہ اعبدوا ربکم, کہ عبادت کرو اپنے رب کی, یہ اہم بات ہے. دین کی سب سے اہم بات یہ ہے. ہم نے غیروں کو, اپنوں کو جب دین کی طرف بلانا ہے تو ان کو یہی کہنا ہے, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو, یعنی لا الہ الا اللہ کہو, مانو اس کو کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. عبادت کرنی ہے تو صرف اپنے اس رب کی کرنی ہے. کیوں کریں, کس کی کریں, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, یہ وہ تمہارا رب ہے, اس لیے اس کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا, کسی اور نے تمہیں پیدا نہیں کیا. تو جو پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کی جائے, نہ کہ اس کی عبادت کی جائے جو خود پیدا کیا گیا ہے. یہ پہلی دعوت ہے, بڑی اہم دعوت ہے, مسلمان کو بھی سمجھنی چاہیے اور غیر مسلم کو بھی اسی طرف دعوت دینی چاہیے. اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. رب کا معنی ہم جان چکے, رب العالمین میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے ہمیں آگے بڑھایا, اسی نے ساری ہماری جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کی, کر رہا ہے وہ. کیوں بھائی اس رب کی عبادت کریں؟ دلیل یہ ہے کہ الذی خلقکم, اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو جو پیدا کرتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے. مگر دنیا میں ہو کیا رہا ہے, جس نے پیدا نہیں کیا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں, اور جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ پیدا کرنے والا, اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں, جاتی ہے نا. تو یہ اسلام کی یہ پہلی دعوت ہے, یہ دعوت ہے جس سے لوگ چڑھتے ہیں. پسند نہیں کرتے، رہی لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ان کو اچھا نہیں لگتا، اسی لا الہ الا اللہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اور آج بھی دنیا کی ناراضگی مسلمانوں کے خلاف اگر ہے تو اسی لا الہ الا اللہ پہ ہے اور کچھ نہیں. اگر ہم آج یہ کہہ دیں ہم جیزس کو مانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں جیزس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے، بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. یعنی ہم سے پہلے کون ہیں؟ ہمارے والد، دادا، پردادا، لکڑ دادا، آگے تک چلتے جائیں آدم علیہ السلام تک، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا. یعنی اس پوری جنریشن میں، پوری جو انسانی تاریخ ہے، اس میں جتنے بھی آگے بزرگ بنتے ہیں اینڈ تک، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں انسان کو پیدا کیا ہے. اچھا، غیر مسلموں میں یہ بڑے کانسیپٹ ہیں کہ یہ جو انسان ہے، جو برہمن ہے، یہ اللہ کے سر سے پیدا ہوا ہے، اور جو کھتری ہے وہ سینے سے، اور جو شودر ہے وہ پاؤں سے. لہذا شودر کو شودر بنا کے رکھو، وہ برہمن کے ساتھ نہ بیٹھے، اور کھتری کو کھتری بنا کے رکھو کہ وہ دونوں طرف کام چلائے، اور برہمن ہیڈ کرے سب کو. یعنی اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس ہیں، مگر ہمارا دین اتنا کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس سے کچھ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو یہ پیدا ہونا اللہ تعالی کا کسی سے یا اس سے کسی کا پیدا ہونا، قرآن مجید اس کی کھل کے نفی کر رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام بالکل ہم سے جدا گانا ایک دین ہے، یہ کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ مل نہیں سکتا، ہمارے بنیادی نظریات سے ٹکراتا ہے. تو والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے، اپنے رب کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے. کس چیز سے؟ اس کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے، یا اس کی نافرمانی سے. تم بچ جاؤ گے، اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لو گے، اللہ کی عبادت کر کے تو دیکھو، تم اس کے فرما بردار بن جاؤ گے. یہ فائدہ ہوتا ہے عبادت کا، کہ بندہ عبادت کرے تو متقی بن جاتا ہے، اور متقی جب بنتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، یا اللہ تعالی سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں کوئی کام غلط نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو دیکھ رہے ہیں، تین گروہوں کا ذکر کیا، ان کی حالت بتا دی، فرق بتا دیا. اب اس کے بعد سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ اسلام کا تعارف ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے، اور دعوت بھی اہم، عبادت، اللہ کی بندگی. جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے تو بندے بن جائیں گے، اس کے بندے بن کے رہیں گے. یہ وہ اہم چیز ہے جو کہ آپ نے دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ اب اپنے دلائل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کریں. پہلی دلیل یہ دی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو. دوسری دلیل یہ دی کہ تمہیں نہیں بلکہ تمہارے اوپر جتنے بھی آدم علیہ السلام تک انسان جا رہے ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. اب تیسری دلیل دے رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنایا، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو، بنا ان چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ما ان پانی، فاخرج ف پھر، اخرج اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تو نہ تجعلو تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو. ارض تو خیر زمین کو کہتے ہیں, فراش فراش کو کہتے ہیں, فرش بھی ہم کہتے ہیں, ہے نا, صاحب فراش ہیں. کیا مطلب ہے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, یہ بیمار ہیں, بولتے ہیں نا یہ لفظ ہم اپنی زبان میں, صاحب فراش ہیں آج کل. پھر آسمان کو سما کہتے ہیں, بنا کہتے ہیں بنیاد کو, اس کے بنا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, بنیاد ہی غلط ہے, یہ لفظ ہم بولتے ہیں. پھر ما پانی کو کہتے ہیں, ثمرات ثمرہ کی جمع ہے, ثمرہ کہتے ہیں کوئی بھی آپ محنت کریں, کچھ بھی کریں, کام کریں, اس کام کا جو رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے نا, محنت کا جو رزلٹ سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ثمرہ, ثمرہ پھل, اسی کہتے ہیں نا محنت کا پھل. رزق لکم رزق اللہ, فلا تجعلوا للہ اندادا, انداد ند کی جمع ہے, ند, ند کہتے ہیں شریک کو. یہ دو قسم کے شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے بناتے ہیں لوگ. ایک شریک یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہے ویسا یہ ہے, یعنی اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھنا کہ یہ بھی اللہ کی طرح ہے, اس کو کہتے ہیں ند. سمجھ رہے ہیں؟ شریک شرک جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے, یا مشرک جو ہے نا وہ دو قسم کے یا دونوں میں سے کسی ایک قسم کو لے کے اللہ کا شریک بناتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کی ڈائٹی ہے ویسے ہی کسی اور کو سمجھنا کہ یہ بھی ویسا ہی ہے, ویسے سمجھا جائے تو اس کو کہتے ہیں ند. اور ایک ہے اللہ تعالی کے پاس جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں کسی کو شریک بنانا, اس کو کہتے ہیں شریک, جس میں ہم کہتے ہیں لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. فرق سمجھ رہے ہیں نا, ند اور شریک کا فرق. ند ایسے کو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ ہے ویسے ہی کسی اور کو کہنا یہ بھی ویسے ہی ہے اللہ کی طرح, یہ ہوتا ہے ند. جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی اللہ ہے, جیسے اللہ ہے ویسے ہی بیٹا ہوگا, یہ ند ہے. یا ہمارے ہاں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ میرے اندر آ گیا اور میں اللہ کے اندر چلا گیا اور ہم ایک ہو گئے, تو یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرح ہیں, یہ ند ہے ند. اور شریک کون ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے جو ٹوٹل اختیارات ہیں وہ اختیارات اللہ کی مخلوق میں سمجھ لینا کہ اس کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہ بھی کرنی والا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا اللہ کا کوئی اختیار لے لیں, مثلا ہم کہتے ہیں وہ رازق ہے, اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رزق دینے والا ہوں تو میں ہوں, کوئی اور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں کہوں کوئی اور بھی ہے جو مجھے رزق دیتا ہے, تو اس کے لیے کچھ نام ہم بنا لیتے ہیں. کیا کوئی نام یاد ہے؟ رازق رزق دینے والا, دینے والا. تو اسی طرح ہم کوئی نام بنا لیں, مثلا کہیں داتا. کیا مطلب ہے داتا کا؟ دینے والا. تو وہ اختیار جو اللہ کے پاس ہے وہ ہم لے کے کسی اور کو بھی دے دیں کہ بھئی اس کے پاس بھی اختیار ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ شریک بنانا ہے. اللہ کی ڈائٹی جیسا کسی کو سمجھنا وہ ند ہے, اور اللہ کے اختیارات کسی اور میں سمجھنا وہ کیا ہے؟ شریک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ند اور شریک کے فرق کو پورے قرآن مجید میں آپ نے ذرا ملحوظ رکھنا ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب سنیے, یہ تیسری دلیل ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں, اپنے رب کی عبادت کیوں کریں. پہلی دلیل کیا تھی؟ یا اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق ہے ہمارا، جو خالق ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے. اور دوسری کیا تھی؟ والذین من قبلکم، جو ہم سے پہلے تھے، اوپر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ کوئی اور نہیں ہے. یہ دوسری دلیل ہے. اور اب تیسری دلیل جو ہمارے ارد گرد ہے وہ یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. یہ اسی کا کام ہے، اس نے یہ زمین بنائی ہے گول، دیکھا جائے تو ہے راؤنڈ سی، لیکن اس راؤنڈ میں کسی بھی جگہ تم جا کے رہو، یعنی اس گولائی میں کسی جگہ بھی رہو، تو تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ تو فرش ہے، جبکہ ہے وہ گول. یہ اس کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے کہ ایک گول چیز کو ایسا بنائے کہ تم جب اس میں رہو، ٹکو، آباد ہو، تو تمہیں یوں محسوس ہو جیسے بالکل ایک فرش ہے، بستر ہے جو بچھا ہوا ہوتا ہے. جیسے اگر یہ چھوٹی ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو بناتا تو شاید ہم کہیں ٹک نہ سکتے، ہم بھی اسی بال پہ رول کرتے رہتے. زمین رول بھی کر رہی ہے مگر اس کے باوجود ہم یہاں اپنے مکان بناتے ہیں، ہم اس پہ سوتے ہیں، ہم اس پہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. یہ ہے وہ الذی جعل لکم الارض فراشا، بہت بڑا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. لہذا آج تک کسی خدا نے، کسی بڑی سے بڑے انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین میں نے بنائی ہے، نہ کوئی کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمین بنائی، اور زمین کو ایسے بنایا کہ تم اس پہ جب بیٹھتے ہو، رہتے ہو، تو تمہیں یوں لگتا ہے جیسے فرش بچھا ہوا ہے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت. پھر زمین پہ رہتے ہوئے تم جب اوپر دیکھتے ہو تو تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر چھت بھی ہے. کھلی فضا ہو تو انسان ڈرتا ہے، چھت ہو تو اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے. تو آسمان کو اللہ نے تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور چھت بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے کہ رنگ بدلتی رہتی ہے. یہ چھت کبھی نیلی ہے، کبھی کالی ہے، کبھی اس میں جگمگ جگمگ کرتے ستارے ہیں، کبھی اس کے اندر چاند جو ہے نا وہ باریک نظر آتا ہے، کبھی چودھویں کا چاند پوری رات کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں دن کے وقت بھی تو بادل بڑے خوبصورت لگتے ہیں اس آسمان پہ. یہ وہ چھت ہے جو رنگ برنگی ہے، اور سورج بھی جب نکلتا ہے تو اس وقت اس چھت کا رنگ اور ہوتا ہے، جب بالکل مڈ میں آ جاتا ہے تو اس چھت کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب یہ زوال ہوتا ہے اور غروب ہونے لگتا ہے اور اس کے قریب آتا جاتا ہے تو یہ چھت اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے. جب غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کا رنگ دیکھیے، اور جب بالکل ہی غروب ہو جاتا ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کا رنگ دیکھیے. یہ ایسی چھت اللہ نے بنائی ہے. پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ پانچویں دلیل ہے کہ اس نے اتارا آسمان سے پانی، یعنی بارش برساتا ہے، وہ وہی ہے جو برساتا ہے، کوئی نہیں برسا سکتا. ہمارے لوگوں نے آرٹیفیشل بارش برسانے کی کوشش کی ہے، ملینز ڈالر لگ جاتے ہیں لیکن زمین کا تھوڑا سا حصہ سیراب ہو پاتا ہے. یہ مفت کا پانی جو آسمان سے برستا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اتارتا ہوں. اور پانی جب اتارتا ہے تو اس کو بھی دیکھیے کیسے اتارتا ہے، قطرہ قطرہ. کوئی پائپ کا منہ نہیں کھلا ہوا کہ اتنا بڑا موہ ہو اس کا تو، اور پائپ گر رہا ہو، پانی گر رہا ہو تو اوپر سے گرے، چھتیں بھی توڑ دے، فرش بھی توڑ دے، بندوں کو بھی بہا لے جائے، یہ بھی کام نہیں ہے اس کا. تھوڑے تھوڑے قطرے قطرے گرتے ہیں آسمان سے، حالانکہ کتنا پانی ہوتا ہے. جب یہ زمین پہ جمع ہو جاتا ہے تو کتنا پانی ہوتا ہے، دریا فل ہو جاتے ہیں، جھیلیں بھر جاتی ہیں، دریا کراس کر کے لمٹس کو سیلاب بن جاتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں. یہی قطرہ قطرہ مل کے کیا کچھ بن جاتا ہے، مگر اللہ آسمان سے جب پانی برساتا ہے تو اس کو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے جس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر یہی پانی جب زمین پہ آتا ہے تو فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، پھر اس نے نکالا اسی ایک پانی سے، من الثمرات مختلف قسم کے پھل، رزق لکم رزق تمہارے لیے بنا کے. سوچئے، یعنی حیران ہوتا ہے انسان کہ بارش برستی ہے، پانی ایک جیسا ہے، لیکن مختلف پودوں پہ جب وہ پڑتا ہے یا مختلف پودے اس پانی کو سک کرتے ہیں، تو اسی سے ہی ایک ہی پانی سے مختلف پودے کیا کیا اپنا پھل پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے رنگوں کو دیکھیے، ان کی خوشبو کو دیکھیے، ان کے ٹیسٹ کو دیکھیے، ان کی شیپ کو دیکھیے. یہ ایک ہی پانی سے، یہ کون کرتا ہے؟ وہ بھلے لوگوں، جو یہ کرتا ہے نا اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو. بس میں کہتا ہوں یہ باتیں ہم مسلمانوں کو سمجھ آ جائیں تو ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی کے آگے جھکیں ہی نہ، کسی سے مانگیں ہی نہ. ہم واقعی کہیں کہ اللہ تیرا دین بڑا پیارا ہے، تو نے جو ہمیں دیا ہے یہ دین، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں کم از کم اس دین میں شامل ہو کر لیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. یہ بہت بڑی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دی. مگر قرآن جب یہ باتیں سمجھاتا ہے تو مسلمانوں کو بھی سمجھاتا ہے، غیروں کو بھی سمجھاتا ہے. ہمارا مسلمان تو نہیں سمجھ پا رہا، غیر کیا سمجھے گا پھر؟ لیکن یقین مانے، اگر غیر کو یہ باتیں ذرا سمجھا دی جائیں تو وہ مان لے کہ واقعی اللہ ہے، مانتا ہوں اس کو، عبادت اسی کی کرنی چاہیے. میں جن جن خداؤں کا قائل ہوں، ان خداؤں میں کسی نے بھی کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جو قرآن کی یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں. یہ سب بیکار خدا ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں ان کی عبادت کیوں کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ثبوت دیے ہیں کہ تم میری عبادت اس لیے کرو کہ اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ عقلی دلائل اللہ نے دیے ہیں. اپنے آپ کو، میں نے کہا تھا نا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پیش نہیں کرتا سب کے سامنے، بلکہ وہ دلائل کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اور وہ بھی دلائل ایسے ہیں جن کو ہم اپنے ارد گرد پاتے ہیں. انہی دلائل سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں، دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ کام کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سارے یہ کام کرتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو ماننا ہے. یہ ہے یؤمنون بالغیب، دلائل کی بنیاد پہ ان غیب کو ہم مانتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سمجھا کے پھر انسانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان تمام دلائل کو جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ نظر انداز کرتا ہے، وہ پھر بھی ان چیزوں کا قائل ہو جاتا ہے. جیسے لوگ ان کو سمجھاتے ہیں، دیکھو یہ میں نے چھو کیا ہے تو یہ ہو گیا ہے، یوں کیا ہے تو چار کبوتر نکل آئے ہیں، اور یہ کیا ہے تو یہ سانپ بن گیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں واہ، یہی خدا ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا، یہ دھوکے ہیں، یہ چھو منتر کرنے والے یا اللہ دین کا چراغ رکھنے والے، یہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا ان کو خدا نہ بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک. شریک کا یہی مطلب ہے کہ اللہ جیسے کام کرتا ہے، یا اللہ تعالی کی جو ڈائٹی ہے ویسے ہی کوئی اور ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. وہ اللہ کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں، مجھے پیدا کرنے میں، مجھے رزق دینے میں شریک ہے. جس لیے میں پہلے دن کا آپ کو کہا تھا کہ جو مجوسی ہیں وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک نیکی کی طرف بلاتا ہے، دوسرا برائی کی طرف. تو دو خدا ہیں، خدا دو ہیں، مگر دونوں ہیں خدا. دونوں کو ایک جیسا تسلیم کرنا یہ ند ہے، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ ایک ایک انسان کو کہا کہ تمہارے علم میں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ کام سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے، کوئی اور اس کا شریک ہے ہی نہیں. جو بھی دعویٰ کرے گا کہ میں وہی ہوں جیسے اللہ ہے، تو یہ اس کا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، وہ نہیں ہو سکتا. والا فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ ہے میں ویسے ہوں، تم اس کو رب مانتے ہو، میں وہی یہاں ہوں اور میں بڑا ہوں. کہا تھا نا اس نے، تو پھر کیا اس کا حشر ہوا ہے. تو اس لیے کوئی بھی دنیا میں شروع سے لے کر آخر تک ہم کسی کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ جیسا ہے، یا اللہ تعالی کے جو ٹائٹلز ہیں، اختیارات ہیں، وہ کسی دوسرے کے پاس ہیں، اور وہ بھی وہی اختیارات استعمال کر سکتا ہے جو اللہ اختیار استعمال کرتا ہے. یہ کانسیپٹ بھی شرک والا ہے، اور ند بنانا بھی یہ شرک والا کانسیپٹ ہے. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے نہیں اپنانا, انسانوں نے نہیں اپنانا. وجہ کیا ہے, کیوں روکتا ہے یہ, کیوں عبادت پہ زور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا خالق وہ ہے, تو ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گیت گائیں. یہ نمک حرامی ہوگی, یہ کھلائے کوئی اور ہم گن گائیں کسی کے, یہ کوئی پسند نہیں کرتا, کوئی بھی پسند نہیں کرتا, انسان بھی پسند نہیں کرتے. پھر دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے پیدا کیا, وہی کھلا رہا ہے وہی پلا رہا ہے, تو میں اس کا یہ رائٹ جو عبادت کا ہے یا اس کے جو اختیارات ہیں, وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں رازق ہوں, میں مشکل کشا ہوں, میں حاجت روا ہوں, وہ کہتا ہے میں ہوں, میں اللہ کے ان اختیارات کو لے کے کسی اور کو تھوپ دوں, مجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ تو اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. او بھائی کرتا میں ہوں, میرے رائٹس تم کسی اور کو دے دیتے ہو. دنیا میں آج کے ہیں نا, کوئی رائٹس کسی کے چھینے تو کیا کرتے ہیں لوگ, مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں. اور اگر اللہ کے رائٹ ہم چھین کے کسی اور کو دے دیں تو سوچیں اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے نصیحت کی ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے شرک بہت بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ یہی ہے. اور دین میں سب سے پہلے سب سے اہم چیز وہ اللہ کی پہچان ہے, وہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے. پہلے اسی کو ماننا ہے, پھر دوسرے کو اسی کی دعوت دینی ہے. یہ نہیں کہنا لا الہ الا اللہ کی دعوت ہم اس کو نہ دیں, اس کو کہیں تمہیں وضو کا طریقہ آتا ہے. یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. تم نماز پڑھتے ہو, تمہیں نماز آتی ہے, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. پہلے دعوت دیجیے اسی کی. جب کلمہ پڑھ لے گا اس کے بعد اللہ کرے گا اور بہت سی باتیں سیکھ لے گا.